أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ المعارج کی آیت نمبر 19 سے 35 تک تلاوت کی گئی ہیں. یہ 17 آیات مبارکہ ہیں اور الحمدللہ آپ کے علم میں کہ یہاں خطبات جمعہ میں قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب ہے جس کا سلسلے وار درس دیا جا رہا ہے، لہذا ہر جمعے کو اس منتخب نصاب کا جو جڑ ہے، بنیاد ہے، اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، ذہنوں میں تازہ کیا جاتا ہے. یہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب سورۃ العصر کی تشریح پر مبنی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام انسان واقعی خسارے میں. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کرتے رہے، وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ، اور مل جل کر آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے، حق کا پرچار کرتے رہے، وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، اور حق کی وصیت اور اس کا پرچار کرنے کے نتیجے میں جو مشکلات اور تکالیف اور پریشانیاں آئیں اس پر انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، اس پر وہ ڈٹے رہے. گویا یہ چار لوازم نجات ہیں جہنم سے بچنے کے لیے جو رب سبحانہ وتعالی نے سورۃ العصر کی آیت نمبر 3 میں بیان فرمائے، یعنی ایمان، عمل صالح، تواصب الحق اور تواصب صبر. تو الحمدللہ یہ جو منتخب نصاب ہے یہ بنیادی طور پر سورۃ العصر ہی کی تشریح ہے، اور بحمدی تعالیٰ اس کا پہلا حصہ ہم نے مکمل کیا جس میں چار جامع مقامات تھے. سورۃ العصر، آئے بر آیت نمبر 177، سورہ حامیم سجدہ کی آیات اور سورہ لقمان کی کچھ آیات. پھر اس کے بعد ہم نے ایمان کی وضاحت میں الحمدللہ قرآن حکیم کے 5 مقامات کا مطالعہ کیا، جس میں سورہ فاتحہ بھی تھی، سورہ آل عمران کا آخری رکوع، سورہ نور کا 5واں رکوع، سورۃ التغابن پوری کی پوری، اور سورہ قیامہ جو ایمان بالآخرہ کے موضوع پر قرآن حکیم کی ایک اہم سورت تھی. اس کے بعد الحمدللہ پچھلے جمعے سے ہم نے اعمال صالحہ کی تشریح کے حوالے سے قرآن حکیم کا پہلا مقام یعنی سورۃ المومنون کی ابتدائی آیات کا مطالعہ کیا تھا، اور یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ایمان کے بعد عمل صالح کی باری ہے، اور یہ بات بھی بیان کی گئی تھی کہ عمل صالح کب ہوتا ہے، عمل صالح کی تعریف کیا ہے. تو ہر وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، جس میں ارادہ اور شعور شامل ہو، نیکی کا کام ہو، وہ عمل صالح. اب قرآن حکیم کے 5 مقامات ہیں جہاں سے ہم عمل صالح کی تشریح کا انشاءاللہ سلسلہ شروع کریں گے. اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ اعمال صالح کی مختلف لیولز ہیں. سب سے پہلا لیول انسان کی انفرادی زندگی ہے، جس کو فرد کی زندگی کہا جاتا ہے. قرآن حکیم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حکیم نہ صرف یہ کہ فرد کی زندگی سے متعلق تفصیلات بیان کرتا ہے، بلکہ فرد سے لے کر اجتماعیت کا جو سفر ہے، ہر مرحلے پر عمل صالح کیا ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الحمدللہ بہت تفصیل سے بیان فرمایا. لہذا اس منتخب نصاب کے تیسرے حصے میں، جس میں ہم اعمال صالح کی تشریح پڑھنے جا رہے ہیں، اس کو بھی اپنے ذہن میں تازہ کیجئے. پہلا مقام یہ سورۃ المومنون اور سورۃ المعارج کی آیات ہیں. یہ بڑا خوبصورت مقام اس لیے بھی ہے کہ یہ کمپیریٹو اسٹڈی بھی ہے. یہ 2 مختلف مقامات ہیں، سورۃ المومنون اور سورہ معارج، لیکن مضامین کے اعتبار سے آپ دیکھیں تقریباً برابر مضامین ہیں جو اس میں بیان ہوئے ہیں. انشاءاللہ آج اسی کا مطالعہ ہم کریں گے. اور یہ دونوں مقامات بندہ مومن کے بنیادی خد و خال بیان کر رہے ہیں، گویا قرآن کا انسان مطلوب، قرآن حکیم کیسا انسان چاہتا ہے، بندہ مومن کے کیا خد و خال ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 2 مقامات پر بیان کی ہیں، جس میں سے 1 کا مطالعہ الحمدللہ ہم کر چکے ہیں، اور دوسرا یعنی سورہ معارج کی آیات آج ہم پڑھیں گے. پھر اس کے بعد اگلا درس انشاءاللہ آئے گا سورۃ الفرقان کی آیات، آخری آیات، آخری رکوع کے حوالے سے عباد الرحمن کی صفات. ایک بندہ مومن جو ان بنیادی خد و خال پر اپنی شخصیت کو پروان چڑھاتا ہے، تو ایک پختہ شخصیت، ایک میچیور پرسنالٹی کی کیا اوصاف ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کے آخر رکوع میں بیان کی ہیں، جو انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے، جس میں عباد الرحمن کی صفات بیان ہوئی ہیں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اس کے بعد انشاءاللہ فرد سے اجتماعیت کا سفر جو ہے، اس میں خاص طور پر جو خاندانی معاملات ہیں، فیملی لائف، اس سے متعلق تفصیلات انشاءاللہ ہم سورۃ التحریم کی آیات کے حوالے سے پڑھیں گے. پوری کی پوری سورۃ التحریم اس منتخب نصاب میں شامل ہے. پھر اس کے بعد 4th درس انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل کا 3rd اور 4th رکوع، جس میں خاندان کے بعد ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی سے متعلق تفصیلات، سوسائٹی یا معاشرتی سطح پر کیا اعمال صالح ہیں، یہ انشاءاللہ ہم 3rd اور 4th رکوع سورہ بنی اسرائیل کی آیات کے حوالے سے اس کا مطالعہ کریں گے. اور پھر اس منتخب نصاب کے 3rd حصے کا آخری درس جو ہے وہ سورۃ الحجرات پر مبنی ہے. پوری کی پوری سورت سورہ حجرات شامل ہے، جس میں ریاستی سطح پر، خاص طور پر ایک اسلامک اسٹیٹ کی سطح پر، کون کون سے اعمال صالح ہیں، جس کا مطالعہ ہم کریں گے. تو اعمال صالح، نیک اعمال، انفرادیت سے لے کر اجتماعیت تک کی تفصیلات ان 5 دروس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اب آئیے ذرا سورۃ المومنون کی جو آیات اس سے پہلے پڑھی جا چکی تھیں، اس کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. اس سے بھی پہلے ایک گاڑی ہے ASC 342، یہ صحیح طرح سے پارک نہیں ہوئی ہے غالباً، تو گزارش کی جاتی ہے کہ اس کو صحیح طرح پارک کر لیجئے. ASC 342، پچھلی مرتبہ بھی توجہ دلائی گئی تھی کہ پبلک پلیسز پہ خاص طور پر گاڑیوں کو پارک کرنے میں تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے. سیوک سینس کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ ہم جس جگہ گاڑی کھڑی کر کے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو بعد میں آنے والوں کے لیے مصیبت بنے. اور بعض اوقات بالکل اچھے خاصے سمجھدار لوگ بھی حرکت کرتے ہیں کہ اپنی سہولت دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو تنگ کرتے ہیں، ایسی جگہ گاڑی پارک کرتے ہیں کہ جو بہت زیادہ ذہنی کوف کا باعث بنتی ہے. تو بہرحال شروع میں توجہ دلا رہا ہوں، جو حضرات اور خواتین مسجد میں آئے ان کو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کسی جگہ ایسی جگہ گاڑی پارک نہ کریں کہ ہماری وجہ سے بعد میں لوگوں کو پریشانی ہو. خاص طور پر مسجد کے اطراف میں جو دیواریں ہیں، جو سیکیورٹی کے حوالے سے یہاں پر جو حضرات ہیں انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ مسجد کے اطراف میں چاروں طرف یہ گاڑی کھڑی نہ کریں. آپ سب جانتے ہیں ملکی حالات کی کیا صورتحال ہے، لہذا صرف سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے آپ سے بھی گزارش ہے کہ سامنے جو پلاٹ ہے یہ تو ہے اسی لیے کہ کافی بڑی جگہ ہے، 100-150 گاڑیاں وہاں کھڑی ہو سکتی ہیں، تو وہاں اگر پارک کر لیے جائیں تو زیادہ مناسب ہوگا. جزاکم اللہ خیر. آج جو میں نے آپ کے سامنے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں سورۃ المعارج، لیکن اس سے پہلے سورۃ المومنون کی آیات کا خلاصہ بھی اپنے ذہن میں تازہ کر لیجیے. اگر آپ کو یاد ہو پچھلی مرتبہ ہم نے پڑھا تھا کہ اہل ایمان کو اللہ پاک بیان فرماتا ہے قد افلح المومنون، اہل ایمان کامیاب ہو گئے. کون سے اہل ایمان؟ جن کی پانچ صفات اللہ پاک نے یہاں بیان فرمائی. نمبر ایک، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اور اس حوالے سے الحمدللہ بہت تفصیل سے ہم نے عرض کیا تھا کہ نماز میں خشوع سے کیا مراد ہے. اسی طرح والذین هم عن اللغو موردون، یہ وہ لوگ ہیں جو لغو اور لا یعنی اور ایسی ایکٹیویٹیز جس کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو اس سے اعراض کرتے ہیں، اس سے بچتے ہیں. اب ذہن میں اس طرح سے تازہ کیجئے گا کہ آج بالکل یہی مضامین سورۃ المعارج میں بھی آئیں گے. تو نمبر ایک، نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. نمبر دو، لا یعنی باتوں سے اعراض کرتے ہیں. نمبر تین، والذین هم للزکات فاعلون، یہ وہ لوگ ہیں جو تزکیہ نفس کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، اپنے نفس کی جو بھی خباستیں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اور تزکیہ نفس کے حوالے سے مسلسل کاربند رہتے ہیں. اسی طرح والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. یہ آیات ایز اٹ از آج دیکھیے گا سورہ معارج میں بھی آئیں گی. بہرحال اس میں بندہ مومن کی یہ صفت بیان ہوئی کہ وہ جنسی بے راروی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے اور جو سیکس ہے اس کو کنٹرول رکھتا ہے اور ہر طرح کی بے راروی اور جنسی بے راروی سے خاص طور پر اپنے آپ کو بچاتا ہے. البتہ جو اس کا جائز ذریعہ ہے یعنی بیویوں کے پاس اور جو بھی مل کے یمین ہے ان کے پاس، اس حوالے سے بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ جو کوئی الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، تو جو یہ راستہ اختیار کرے گا اس پر کوئی ملامت نہیں ہے. گویا اس میں بٹوین دی لائن میسج یہ ہے کہ جو جائز طریقے سے اپنی اس خواہش کو پوری کرے گا ملامت نہیں. مراد یہ ہے کہ یہ تو سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام انبیاء کرام کی کہ وہ نکاح کر کے اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. ہاں اس کے علاوہ جو بھی جنسی جذبے کی تسکین کا اگر کوئی سامان اختیار کیا گیا تو وہ حرام ہے. لہذا اللہ پاک فرماتا فمن ابتغى وراء ذلك، اس کے علاوہ اگر کوئی طریقہ اختیار کرے گا فاولئک هم العادون، تو یہی ہیں وہ لوگ کہ جو حد سے بڑھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنے والے ہیں. یہ جو تین آیات ہیں یہ آج سورہ معارج میں بھی آئیں گی. آگے فرمایا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، یہ ہے بندہ مومن کی شخصیت کے حوالے سے چوہتی اور اہم تر صفت کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وعدوں اور اپنی امانتوں میں اس کی رعایت کرنے والے ہیں، ان کو پورا کرنے والے ہیں. وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ پورا کرتے ہیں، اسی طرح امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت نہیں کرتے. اور پھر دیکھیے آخر میں والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور یہ ہیں وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو گویا نماز بندہ مومن کی شخصیت میں ایک اہم ترین کردار ادا کرتی ہے، شروع میں بھی نماز آخر میں بھی نماز. اولئک هم الوارثون، یہی ہیں جو وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، یہ ہیں وہ لوگ کہ جو فردوس کے وارث ہوں گے اور وہ اس میں رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ. جنت کی اعلیٰ ترین وادی جنت الفردوس، اور اس کے وارث بنیں گے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک یہ پانچ بنیادی صفات جو یہاں بیان ہوئی ہیں ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے. نمبر ایک، نماز میں خشوع و خضوع. نمبر دو، ایمان بالآخرہ ان کے دلوں میں ہوتا ہے، لہذا لا یعنی اور ٹائم کلنگ ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ہر طرح کی لا یعنی اور لغو اور بےہودہ بات سے اعراض کرنے والے. تزکیہ نفس کے لیے مسلسل کوشاں، جنسی جذبہ پر قابو رکھنے والے. ایفائے عہد اور ادائے امانت، اس حوالے سے توجہ دینے والے. اور آخر میں دوبارہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے. اب سورۃ المعارج کی جو آیات مبارکہ ہیں، قرآن حکیم کا یہ بہت خوبصورت اصول ہے کہ اللہ تعالی نے اہم باتوں کو یا اہم مضامین کو کم از کم دو مرتبہ قرآن حکیم میں ضرور بیان فرمایا. لہذا اب ذرا کمپیریٹو اسٹڈی دیکھیے گا، جیسے سورہ مومنون میں اللہ پاک نے بندہ مومن کے بنیادی خد و خال بیان فرمائے ہیں، تقریباً وہی انداز سورۃ المعارج کا ہے. فرمایا ان الانسان خلق ہلوا، یقیناً انسان کم حوصلہ تخلیق کیا گیا ہے، تھردلا پن اس کے اندر موجود ہے. اذا مسہ الشر جزوا، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جاتا ہے، چیخو پکار کرنے لگتا ہے، اور جو ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے، برداشت کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے، اور جزا فضا کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو کوئی خیر، کوئی بھلائی، کوئی دولت اور نعمت مل جاتی ہے تو اس میں بخیل بن جاتا ہے، اور اس نعمتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا. یہ گویا انسان کی کچھ کمزوریاں ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی. نمبر ایک، تخلیق میں ذرا تھردلا ہے. نمبر دو، شر پہنچتا ہے، تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو جزا فضا کرتا ہے، اور نمبر تین، کوئی نعمت مل جائے تو بچا بچا کے رکھتا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا. یہ انسان کی کمزوری ہے. اب ایک ایکسیپشن بیان ہوا، الا المصلین، سوائے نمازیوں کے. اب یہاں کمپیریٹیولی ذہن میں رکھیے، وہاں پر الفاظ تھے قد افلح المومنون، یہاں پر مومن کو مصلی، نماز پڑھنے والا کہا گیا. ابھی کلاس روم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بورڈ پر اس کا کمپیریٹیو اسٹڈی کراتا. بہرحال اس طرح کی بڑی گیدرنگ میں یہ ممکن نہیں ہوتا، لہذا آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا. وہاں مومنون کہا، یہاں فرمایا الا المصلین، سوائے ان لوگوں کے جو نماز پڑھنے والے ہیں. گویا جو نمازی ہے اس کے اندر یہ تین ویکنیسز جو بیان ہوئی انسان کی وہ نہیں ہوتی. نمازی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا، وہ ان کمزوریوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اب آئیے نماز کے حوالے سے، یا بندہ مومن کی وہی صفات جو اس سے پہلے بیان ہوئی، دوبارہ فرمایا الذین هم علی صلاتهم دائمون. یہ نمازی وہ ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں دوام اختیار کرنے والے ہیں. یعنی یہ، معذرت کے ساتھ مرض کروں گا، سالانہ نمازی نہیں ہوتے. ہمارے ہاں سالانہ نمازی بھی ہیں جو سال میں دو نمازیں پڑھتے ہیں، اور وہ کون سی نمازیں ہیں؟ ظاہری بات ہے عیدین کی نمازیں، لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، لوگوں سے ووٹ لینے ہیں تو پھر ان کو پڑھنی پڑتی ہے. یا پھر یہ کہ خیر چھوڑیں، سالانہ نمازیں پڑھنے والے سالانہ یہ دو مرتبہ تو آئیں گے پبلک میں، ظاہری بات ہے کہ وہ مجبوری ہے. یا ہمارے ہاں کچھ لوگ ہفتے میں ایک دن حاضر ہوتے ہیں مسجد میں، اور ظاہری بات ہے کہ وہ جمعے کا دن ہے، اور اس میں بھی خوف یہ ہوتا ہے. معذرت کے ساتھ میں نے شروع میں معذرت کر لی ہے، حقائق جو ہیں وہ گراؤنڈ ریئلٹیز، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. اور خوف یہ ہے کہ اگر تین جمعے مسلسل نماز نہیں پڑھی تو دل پر مہر لگا دی جائے گی، گویا کافروں میں شامل کر دیا جائے گا. لہذا ڈرتا ہے کہ ایک جمعہ نکل گیا، دوسرا جمعہ نکل گیا، تو اب تو تیسرے جمعے تو ضرور حاضری دینی ہے، کہیں ایسا نہ ہو دل پر مہر لگا دی جائے. یہ کانسیپٹ ہے، بہرحال کسی شاید حدیث میں ہی آیا ہوگا، واللہ عالم، لیکن اس کو اس طرح سے پروموٹ کیا گیا کہ جمعے کے بارے میں بڑے بڑے ڈرتے ہیں کہ جمعے کی نماز تو ضرور پڑھیں. تو گویا ہفتے میں ایک دن جمعے کے دن مسجد میں حاضر ہونے والے. اور اسی طرح ہمارے یہاں الحمدللہ ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو پنج وقتہ نمازی ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ایک بڑی تعداد. لیکن ان پنج وقتہ نمازیوں کی بھی صورتحال کیا ہے؟ وہ لوگ جو باقاعدگی سے نماز پڑھنے والے ہیں، ان کی نمازوں کو بھی اگر تجزیہ کیا جائے تو فجر کی نماز میں اکثر و بیشتر لوگ غائب ہوتے ہیں. نمازی تو ہیں الحمدللہ، لیکن فجر کی نماز، یہ کیونکہ نفس پر بھاری ہے، اس میں ظاہری بات ہے نیند کی قربانی ہے، تو اکثر و بیشتر ریگولر نمازی بھی جو ہیں وہ بھی فجر کی نماز میں اس طرح حاضر نہیں ہو پاتے جس طرح فجر کی نماز کا حق ہے. بارہ اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنے والی نعمت ہے یہ، کہ اللہ پاک تو ہمیں پانچوں کی پانچوں نمازیں باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حقیقت یہ ہے کہ جو نماز ہے، صحیح معنوں میں نماز، معذرت کے ساتھ میں شروع میں عرض کر رہا ہوں، جو ہمیں اپنے ایمان کا معیار چیک کرنے کے لیے اللہ پاک نے دیے، وہ فجر کی نماز ہے. ہر شخص جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ رہا ہے، آپ اس کے ایمان کی گواہی دے سکتے ہیں. ویسے بھی نمازی کی ایمان کی گواہی دینی چاہیے جس کو مسجد سے محبت ہو، لیکن خاص طور پر جو فجر کی نماز میں حاضر ہو رہا ہے، مسلسل حاضر ہو رہا ہے، یہ اس کے ایمان کی گواہی ہے کہ ایمان اس کے دل شخص میں موجود ہے کہ جو مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے. بہرحال فرمایا الَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں تسلسل اور دوام اختیار کرتے ہیں. اب اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات بھی آپ کو بیان کرتا چلوں. آپ کے علم ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صلات کو دین کا ستون قرار دیا. بڑی مشہور حدیث ہے, الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے, من اقامہا فقد اقام الدین, جس نے نماز قائم کی اس نے دین قائم کیا, ومن ہدمہا فقد ہدم الدین, جس نے اس کو گرا دیا منہدم کر دیا, نماز قائم نہیں کی اس نے دین ہی گرا دیا, گویا اس شخص کے دین کا کوئی حیثیت ہی نہیں. لہذا نماز میں دوام یہ ہے کہ مسلسل پانچ وقت, ایک دن میں پانچ مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضری دے اور بار بار آ کر اپنا مقصد تخلیق یعنی عبادت اس کو ریکال کرے. سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی, آؤ سجدے میں گریں, لوہے جبی تازہ کریں. اللہ پاک نے ہمیں عبادت کے لیے تخلیق فرمایا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور اس کا بار بار آ کر اعادہ کرتے ہیں ہم یہاں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. یہ گویا زبان سے نہیں بلکہ پورے وجود کے ساتھ اس کا اعادہ ہے, جو پچھلی مرتبہ الحمدللہ بیان کیا جا چکا ہے کہ خشوع و خضوع سے کیا مراد ہے. وہ صرف ظاہری طور پر نہیں جھکتے بلکہ پورے کے پورے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں. اور خشوع ظاہری بھی ہے باطنی بھی ہے. اور اس حوالے سے بھی توجہ دلائی گئی تھی کہ نماز میں دلچسپی, لذت, خشوع اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت پوری زندگی میں نہ کر رہا ہو. اگر کچھ معاملات میں اللہ کا حکم مانا جا رہا ہے, کچھ میں نہیں مانا جا رہا, خاص طور پر معاشی معاملات اگر درست نہیں ہے, تو انسان کو اپنی نمازوں میں لذت حاصل ہو ہی نہیں سکتی. میں جو سربا سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے سنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو نماز بنیادی طور پر جو خشوع و خضوع ہے اس میں دوام مسلسل نماز پڑھنا, یہ ہے جو کہ مطلوب ہے. لہذا آپ کے علم ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری ہفتہ ہے, بلکہ میں گزارش کروں گا آپ سے, الرحیق المختوم نامی کتاب ہے, بڑی مشہور کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور عالمی مقابلے سیرت میں پہلے نمبر پر آنے والی. اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنی بھی اس میں تفصیلات لکھی ہیں سب کے سب ریفرنس لکھا ہوا ہے, اور مختصر سی ہے, زیادہ بڑی کتاب نہیں ہے, 350 پیجز پر ہے. اس کتاب میں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری ہفتہ جو گزرا ہے وہ ضرور پڑھیے گا, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نماز کی کیا اہمیت ہے. بہرحال میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے آخری جو حصہ تھا میں شدید بیمار ہو گئے تھے, اور بخار کی کیفیت اتنی شدید تھی کہ آپ اتنے علیل ہو گئے کہ آپ بستر پر آ گئے چکے تھے, اور بے چینی تھی آپ کو کہ کسی طرح مسجد میں چلا جاؤں, کسی طرح نماز پڑھ لوں, لیکن ظاہر بات ہے کمزوری اتنی زیادہ تھی کہ اٹھ ہی نہیں سک رہے تھے. بہر اللہ پاک کی طرف سے کچھ افاقہ ہوا, تو آپ مسجد میں جانا چاہ رہے تھے, لیکن ظاہری بات ہے کہ اتنی کمزوری تھی کہ چل نہیں پا رہے تھے. لہذا حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما وہ دونوں کے دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر لے کر آنا شروع ہوئے اور مسجد کی طرف آپ بڑھے. یہ حالت تھی کہ آپ کے پیر زمین پر ایسے ہیں اور ٹکرا رہے تھے کہ زمین صحیح طرح سے رکھ نہیں پا رہے تھے. بہرحال آپ مسجد میں آئے, تشریف لائے مسجد میں, تو آپ نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں. بہرحال یہ بھی ایک عجیب منظر ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آتا دیکھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہونا شروع ہو گئے. ظاہری بات ہے آپ رسول تھے تو امامت آپ نے کرنی ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا کہ تم ہی امامت کرو, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرتے رہے, یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بالکل برابر میں آ کر بیٹھ گئے اور اپنی بھی نیت باندھ لی. اب یہ نماز خاص نماز تھی, اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, ان کو فالو کر رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کر رہی ہے پوری کی پوری امت یا پیچھے جو لوگ تھے. یہ نماز پڑھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. بہرحال اس میں بیان کرنے کی چیز یہ تھی کہ جیسے ہی آپ کو افاقہ ہوا ہے فوری طور پر جو بے چینی تھی نماز کے حوالے سے, لہذا آپ مسجد میں آئے اور آپ نے نماز ادا کی. لہذا ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ واقعتا اللہ کے رسول سے محبت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیا واقعتا ہماری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ کیا واقعتا ہمیں بھی مسجد میں آ کر سکون اور اطمینان ملتا ہے، ایک روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے؟ یہ اصل میں ہم سب کو اپنے اپنے ایمان کا، اپنی اپنی کیفیات کا جائزہ لینا ہے. البتہ دعا بھی کرنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ پاک ہمیں نماز میں دوام عطا فرمائے. اور دوام یہ ہے کہ مسلسل باجماعت نماز ادا کرنے کی انسان کوشش کرتا رہے. وہاں پر خشوع و خضوع کا معاملہ تھا، یہاں پر دوام کی تفصیل آئی. اب اس کے بعد انسانی زندگی میں خاص طور پر ایمان بالآخرہ کے حوالے سے اس کی بڑی اہمیت ہے. یہ جو ٹائم ہے انسان کے پاس، وقت، بعض لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ وقت نہیں کٹتا، کیا کریں، اسی لیے تو ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں، وقت کاٹے نہیں کٹے. یہ عجیب بات ہے کہ انسان آخرت کی زندگی پر یقین رکھتا ہو اور یہ الفاظ کہے کہ وقت نہیں کٹتا. لہذا یہ دوسری اہم تر صفت یہ ہے کہ ہمارے پاس قیمتی ترین شے جو ہے وہ وقت ہے، اور اسی ٹائم کو ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے آخرت میں درجات حاصل کرنے کے لیے بھی اور جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی. لہذا سورۃ المعارج میں اللہ پاک نے بیان فرمایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر قسم کی لغو اور لایعنی باتوں سے بچتے ہیں، گویا اپنے ٹائم کو مقصد تخلیق میں استعمال کرتے ہیں. لہذا آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو پانچ پانچ دن تک کرکٹ میچ آ رہا ہے، پورے پورے میچز دیکھتے ہیں، یا پھر کارڈز کھیلتے ہیں، ساری ساری رات جو ہے وہ تاش چل رہے ہیں، چیز خاص طور پر جو ہے شطرنج، اس میں کئی کئی گھنٹے لوگ لگا دیتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی دیگر ایکٹیویٹیز. آج خاص طور پر نوجوان جس مصیبت میں مبتلا ہے وہ یہ کمپیوٹر ہے اور یہ انٹرنیٹ ہے. انٹرنیٹ انتہائی لا یعنی اور لب قسم کی بات ہے، جو کہ انسان سارے اپنے اہم ترین اوقات اسی میں وقف کر دیتا ہے. آپ نیٹ پہ بیٹھے ہوئے جناب، چیٹنگ ہو رہی ہے. اب کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ کوئی بامقصد چیٹنگ ہو تو ٹھیک ہے، آپ کیجئے، دین کی دعوت دے رہے ہیں، پوری دنیا میں پہنچائیں، ٹھیک ہے کیجئے. لیکن خام خواہ کی چیٹنگ جس میں کوئی سر نہ پیر، اور اسی طرح اور دیگر جو فحاشی و بے حیائی کا سیلاب اس کے ذریعے آ رہا ہے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں. تو خاص طور پر یہ اس وقت بہت بڑا لغ و لایعنی بات ہے جس میں ہم اکثر و بیشتر اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. لہذا اگر آخرت پر ایمان ہے تو انسان ان لغ اور لایعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. وہاں فرمایا تھا والذین هم عن اللغو معرضون، یہاں پر فرمایا والذین یصدقون بیوم الدین. یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت، جو حساب کتاب کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. اب تصدیق کرنا زبان سے بھی ہے، لیکن عمل سے تصدیق کرنا یہ ہے کہ انسان اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے. اور جیسے میں نے کیا، ٹائم از منی، یہ تو ٹرم استعمال کی جاتی ہے آج بزنس میں بھی. اور اگر بندہ مومن اس حقیقت کو سمجھ جائے کہ یہ وقت ہی میرے پاس اہم ترین شے ہے، یہ اگر ضائع ہو گیا، ایسے ہی ضائع ہو گیا، تو قیامت کے دن انتہائی حسرت ہوگی. بلکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کو بتا دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن انسان کو سب سے زیادہ حسرت ہوگی اپنے ان اوقات پر کہ جو اس نے ایسی بیکار ضائع کر دی، کوئی کام نہیں کیا، کوئی بامقصد کام نہیں کیا. لہذا ان آیات کے حوالے سے میں پھر آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ ہمیں جائزہ لینا ہے اپنی زندگیوں کا. صرف سن کے سن نہیں ہو جانا، بلکہ ذہن میں بنائیے کہ آج کے بعد میرے جو 24 آورز گزریں گے انشاءاللہ وہ پروڈکٹیو ہوں گے، انشاءاللہ وہ بامقصد ہوں گے. ایک پلاننگ کے تحت زندگی گزاری جائے، ایک مقصد تخلیق ہے جس میں اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا. تو عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے مقصد تخلیق کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہو. اور یہ بات اس سے پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے کہ ہر شے دنیا میں با مقصد اللہ پاک نے پیدا کی ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے یہ چیزیں بیکار پیدا نہیں کی. گھاس کا تنکا بھی با مقصد ہے. ایک مقصد تو نظر آ رہا ہے کہ وہ کسی غذا ہے جانور کی، لیکن ایک بہت بڑا مقصد اس کا اور بھی ہے. یہ جتنی بھی گرینری ہے، گھاس بھوس وغیرہ، یہ انسان کو آکسیجن فراہم کر رہی ہے. کتنا اہم مقصد ہے، اور وہ اپنا مقصد پورا کر رہا ہے. لیکن جب وہ اس قابل نہیں ہوتا، وہ چیز جو جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اگر وہ اپنا مقصد پورا نہ کر رہا ہو، تو وہ نہ صرف یہ کہ بیکار ہو جاتی ہے، بلکہ بعض اوقات اس چیز سے آپ کو بڑی شدید کوفت ہو رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پر موبائل ہی کی مصیبت دوبارہ اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. بہرحال یہ مصیبت تو ہے لیکن بعض اوقات اس کو لوگ اچھا استعمال بھی کرتے ہیں. فرض کیجئے ایک انتہائی قیمتی موبائل ہے جو کہ آپ نے خریدا ہے کمیونیکیشن کے لیے, اور ایک بہت اہم کال ہے جس کے آپ منتظر ہیں. اب وہ اہم کال کسی بھی نوعیت کی ہو سکتی ہے, یا بٹوین دی لائن میسج ہے, یا فل کر لیجئے خود ہی. بہرحال وہ کال جیسے ہی آیا آپ اس کو ریسیو کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن آپ اس کو ریسیو کرتے ہیں آپ کا ماؤتھ پیس خراب ہو گیا یا ریسیونگ اینڈ خراب ہو گئی, اور وہ جو اہم تر فون تھا, جو میسج تھا, وہ کمیونیکیٹ نہیں ہو سکا. اب آپ کو شدید کوفت ہوگی اس موبائل سے, چاہے وہ کتنی قیمتی کیوں نہ ہو. مراد یہ ہے اس پوری مثال کو بیان کرنے سے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے پیدا کی جائے, بنائی جائے, خریدی جائے, اگر وہ اپنا مقصد پورا نہ کر رہی ہو تو وہ نہ صرف یہ کہ بیکار ہے بلکہ بعض اوقات شدید کوفت کا سامنا بھی ہوتا ہے اسے. تو اب اس مثال کو ذرا اپنے اوپر فٹ کیجئے. اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنی عظیم کائنات بنائی, اس کائنات کی عظیم ترین تخلیق, the supreme creation, سب سے بہترین تخلیق وہ انسان ہے. کلائمیکس ہے انسان اس کائنات کا, اور انسان کو اللہ پاک نے جس مقصد کے لیے بنایا یعنی اپنی عبادت کے لیے, اب اگر انسان اپنی مقصد تخلیق کو بھول کر اس دنیا کی بھول بھلائیوں میں گم ہو کے رہ جائے تو سوچئے ذرا کتنا گھاٹے کا سودا ہے جو اس نے کیا. اور واقعہ یہ کہ دنیا, ڈاکٹر صاحب جو بیان کر رہے تھے دجالی فتنہ, دنیا اتنی زیادہ مزین کر دی گئی ہے کہ انسان اس میں گم ہوتا چلا جا رہا ہے. کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے, مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق. لہذا خدا نہ خواستہ ہمارے یہ اوقات اس دنیا کی زندگی میں گم ہو کے نہ رہ جائیں. اس حوالے سے نماز کی اہمیت دوبارہ اپنے ذہن میں تازہ کیجئے کہ ان تمام مصروفیات میں سے وقت نکال کر آپ بار بار اپنا مقصد تخلیق کو حاصل کرنے کے لیے, اعادہ کرنے کے لیے اگر مسجد میں آتے ہیں تو انشاءاللہ اگر ہم اپنا مقصد تخلیق یاد رکھیں گے نماز کے ذریعے خاص طور پر, تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو حاصل بھی کر سکیں گے. بار اللہ پاک سے دعا کرتے رہنا چاہیے. واقعہ یہ کہ یہ مانگنے کی شے ہے, پانچ وقت باجماعت نماز پڑھنا یہ رب سبحانہ وتعالیٰ کی خصوصی توفیق ہے جن لوگوں کو مل جائے. اللہ پاک ہم سب کو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد فرمایا والذین ہم للزکات فاعلون, وہاں پر زکات اپنے لغوی معنوں میں آیا, مراد یہ ہے کہ اپنے تزکیہ نفس پر مسلسل کالبند رہنے والے, وہاں اس کی تفصیل بیان کی جا چکی ہے. یہاں پر فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے مالوں میں ایک معلوم حق ہے سوال کرنے والوں کے لیے اور محروم رہ جانے والوں کے لیے. زکات کے حوالے سے یہاں کمپیریٹیولی یہ بیان ہوا کہ جو اللہ کے بندے ہیں, جو بھی پیسہ کماتے ہیں اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں. یہاں اس کی دو مدیں بیان ہوئی, سوال کرنے والوں کے لیے, سائل اگر کوئی ہے اور آپ سے سوال کرتا اللہ کے نام پر تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے اگر دیا جائے تو یہ پیسے کا صحیح استعمال ہے. لیکن یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو پروفیشنل بیگرز ہیں, جو مانگنے والے ہیں, جنہوں نے اپنا پروفیشن یہ بنا لیا, ان کو تو ہرگز نہیں دینا چاہیے, کیونکہ ان کی دہاڑی آپ کے علم میں ہوگی. اگر نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کم از کم 1 سے 1.5 ہزار روپے وہ پر ڈے کماتے ہیں. اب ظاہری بات ہے جس شخص کو 1000-1500 روپے پر ڈے مل رہے ہوں تو کیا ضرورت ہے اس کو محنت مشقت کرنے کی. وہ سمجھتا ہے یہی محنت مشقت کر کے میں کما رہا ہوں, سارا دن کھڑا رہتا ہوں لوگوں سے, مختلف طریقوں سے جو ہے وہ مانگتا ہوں, مختلف کہانیاں سنا کر مانگتا ہوں, تو آسان تو نہیں ہے, یہ پروفیشن ہے میرا. تو ہرگز ایسے پروفیشنلز کو, جو پروفیشنل بیگرز ہیں, ان کو تو ہرگز نہ دیا جائے. یہاں سائل سے مراد وہ شخص ہیں کہ جو اپنی ضروریات زندگی سے مجبور ہو کر بندہ مومن کے سامنے, اللہ کے بندے کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے, گویا اپنی عزت نفس گویا اس کے آپ کے سامنے رکھ دی. تو اب آپ پر لازم ہے کہ اس کو کم از کم اتنا ضرور دیا جائے کہ اس کی جو بھی ضرورت ہے وہ پورا ہو جائے. اس سے پہلے بھی آئے بر میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اسی طرح والمحروم, یہ وہ طبقات ہیں کہ جو معاشی اعتبار سے پیچھے رہ گئے ہیں, ان کو فائنینس کرنا, ان کو سپورٹ کرنا ضروری ہے. اس میں یتیم ہیں, مسکین ہیں, محتاج ہیں, بیوائیں ہیں, ایسے لوگ کہ جو اپنے ضروریات زندگی پورے نہیں کر پا رہے. تو اگر اللہ پاک نے ہمیں پیسہ دیا ہے, نعمت دی ہے, تو بہرحال یہ حق ہے ان لوگوں کا. حق معلوم, بڑے پیارے الفاظ ہیں, یہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہم ان پر, اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کا حق رکھا ہے. آپ کو زیادہ دے دیا تاکہ آپ ان تک ان کا حق پہنچائیں. رب نے تو جو رزق نازل فرمایا تھا, بہرحال آزمانے کے لیے کسی کو زیادہ دے دیا, کسی کو کم دیا ہے. جس کو زیادہ دیا اس کی آزمائش یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو پاس جائے، سائل اور محروم کے پاس جائے، اور ان کو ان کا حق دے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کا حق رکھا ہے، میں کوئی احسان نہیں کر رہا. بڑے پیارے الفاظ آتے ہیں اللہ کے بندوں کے، کہ جب اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں تو ان کے الفاظ کیا ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، یہاں تک کہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم ہمارا شکر ادا کرو، شکریہ ادا کرو. یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں معاشی معاملات میں خاص طور پر صدقہ خیرات کرنے کی جو بھی توفیق عطا فرمائے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، حق ہے ان کا جو اللہ پاک نے رکھا ہے. اب اس کے بعد جو آیت ہے، یہ میری گفتگو کا آج کا آخری حصہ ہے لیکن اہم تر ہے. اللہ پاک فرماتا ہے اللہ کے بندے وہ ہیں جو اپنے وعدوں کو اور اپنی امانتوں کو پورا کرنے والے ہیں. یہ وعدوں کو پورا کرنا اور امانت کو پورا، امانت میں خیانت نہ کرنا، یہ گویا ایک کرائیٹیرین ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا ہے بندہ مومن کو پرکھنے کا. ہر چیز کو پرکھ کر جو ہے وہ ناپا جاتا ہے. ایک سونا ہے ایک پیتل ہے، دونوں ایک جیسے لگتے ہیں. پیتل کے اوپر مزید کوٹیشن آپ نے چڑھا دی سونے کی تو بظاہر کہا جاتا آل دا گلیٹرز آر ناٹ گولڈ، لیکن جو پیتل ہے اس پر اگر سونے کی ملمبا کاری کر دی جائے تو وہ زیادہ خوبصورت لگے گا، اس میں شائننگ زیادہ ہوگی. اب کیسے پتا چلے گا کہ ایک پیتل ہے ایک سونا ہے؟ آپ کسی سنار کے پاس جائیں تو بہرحال وہ تو دیکھ کے پہچان لے گا، لیکن اپنے اطمینان کے لیے ایک ایکسرسائز آپ کے سامنے بھی کرتا ہے، اور وہ ایکسرسائز یہ ہے کہ اس کے پاس ایک پتھر ہوتا ہے، اس کو کسوٹی کہتے ہیں. وہ سونے کو رگڑے گا تو جو اوپر کوٹیشن اگر ہے تو وہ اتر جائے گی، اور اگر بالکل صحیح سونا ہے، خالص سونا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا، اندر سے سونا ہی نکلے گا. اور اگر پیتل ہوگا تو رگڑتے ہی پتہ چل جائے گا یہ تو اندر سے پیتل ہے، یعنی نظر آ رہا ہے سونا لیکن سونا نہیں ہے. یہ مثال میں نے اس لیے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ ایک بندے کا ظاہر ہوتا ہے، ظاہر اس کی داڑھی ہے، وہ اگر سنت کے مطابق کپڑے پہنتا ہے، ساری چیزیں اس کی سنت کے مطابق ہیں، لیکن پرکھنا اگر آپ کو ہے تو دو چیزوں سے. نمبر ایک یہ دیکھیے کہ وہ اپنے وعدے کی پاسداری کرتا ہے یا نہیں، اور نمبر دو یہ دیکھیے کہ اپنی امانتوں میں امانت کا خیال رکھتا ہے یا نہیں. لہذا وعدہ اور امانت یہ دو بیسک بنیادی چیزیں ہیں جو بندہ مومن کو پرکھنے کے لیے کافی ہیں. لہذا اللہ پاک ارشاد فرماتا سورہ بنی اسرائیل میں، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے وعدوں کو پورا کرو، اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کیونکہ قیامت کے دن وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اب وعدوں کے حوالے سے ذہن میں نوٹ کیجئے، اہم تر وعدہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا ہے، اہم تر وعدہ، اہم ترین وعدہ، اور وہ وعدہ ہے بندگی کا وعدہ. اللہ پاک نے تمام انسانوں کو، ارواح انسانی کو تخلیق فرمایا اور پوچھا، الستُ بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے جواب دیا، قالو بلا شہیدنا، یقیناً اللہ تو ہمارا رب ہے اور اس پر گواہ ہیں. یہ ہے وہ بندگی کا وعدہ جو رب سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے لیا کہ وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں. یہ جو لا الہ الا اللہ جو ہم پڑھتے ہیں، یہ در حقیقت اسی کا ایک زبان سے اقرار ہے کہ اس کائنات کا معبود وہ ہے، اس کی عبادت ہونی چاہیے. لہذا ہمیں زندگی میں جائزہ لینا ہوگا، کیا واقعتاً ہمارا معبود اللہ ہے؟ معبود اس ہستی کو کہتے ہیں، الہ اس ہستی کو کہتے ہیں جس سے شدید محبت ہو. والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو ذرا جائزہ لیجئے اپنا، کیا واقعتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شدید ترین محبت ہے؟ اس کا عملی اظہار اس بات سے ہوگا کہ اللہ کے کلام سے ہمیں کتنی محبت ہے، اللہ کے دین سے ہمیں کتنی محبت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں کتنی محبت ہے. یہ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے. بہرحال پہلا وعدہ بندگی کا وعدہ، اس کائنات کا رب اللہ ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. دوسرا وعدہ وہ ہے جو بین الانسانی معاہدات ہوتے ہیں، سوشل کانٹریکٹس اس کو کہا جاتا ہے، کہ جو ریٹن فارم میں بھی ہوتے ہیں، بعض ان ریٹن ہوتے ہیں. نان ریٹرن ہوتے ہیں. مثال کے طور پر شادی ایک وعدہ ہے, باقاعدہ اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے ہوتی ہیں, اور پھر ساری زندگی کا معاہدہ ہے. شوہر کے یہ فرائض ہیں, یہ حقوق ہیں, بیوی کے یہ فرائض ہیں, یہ حقوق ہیں. پھر اللہ پاک اگر اولاد عطا فرماتا ہے تو پھر اولاد اور والدین اور اولاد کے درمیان ایک ان ریٹرن نان ریٹرن قسم کا معاہدہ ہوتا ہے. ماں باپ محنت مشقت کر کے اپنی بہترین صلاحیتیں لگا کے اولاد کی پرورش کرتے ہیں, اور ظاہری بات ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو پھر اولاد کی ذمہ داری ہے. اسی طرح ہم کسی فرم میں اگر ہیں, کوئی جاب ہم کرتے ہیں, وہاں ہم نے وعدہ کیا ہے کہ اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک ٹائم دیں گے, اتنی سیلری ہوگی. اب اگر وقت کو ہم پورا نہیں کر رہے, یا اپنے اپنا کام ہم صحیح طرح سے انجام دہی نہیں کر رہے, یہ وعدے کے خلاف ورزی ہے. تیسرا وعدہ جو ہے وہ انسان اپنے آپ سے کرتا ہے کہ میں یہ نیکی کا کام کروں گا, میں نماز با جماعت پڑھوں گا, میں ہر برائی سے اپنے آپ کو بچاؤں گا. یہ معاہدات ہیں. بہرحال اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ہر نوعیت کے وعدے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور امانتیں جو اللہ پاک نے ہمارے پاس رکھوائی ہیں, اب امانت کی بھی تھوڑی سی تفسیر سن لیجئے. عام طور پر ہمارے ذہن میں امانت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کسی نے آپ کے پاس کچھ رکھوا دیا, پیسہ, یہ امانت ہے. تو یہ بھی امانت ہے, لیکن یہ ساری کی ساری صلاحیتیں کس نے دیں؟ یا اس رب سبحانہ و تعالیٰ نے آزمانے کے لیے دیں. لہذا یہ آنکھیں امانت ہیں, اس سے خیانت نہیں ہونی چاہیے. وہی کچھ دیکھیں گے جس کا اللہ پاک نے حکم دیا, اور جس سے منع فرما دیا اس سے رک جانا. اگر خدا نہ خواستہ اس کو دیکھ لیا, اس سے لذت لے لی جس کو اللہ پاک نے منع فرمایا, یہ آنکھوں کی خیانت ہے. اسی طرح کانوں کی خیانت, دل کی خیانت, صلاحیتوں کی خیانت یہ ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے خلاف استعمال کیا جائے. پیسہ امانت ہے, اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق کمایا جائے اور خرچ کیا جائے. اولاد امانت ہے, اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی احکامات کے مطابق اس کی تربیت کرنا, تاکہ قیامت کے دن یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے. بہرحال یہ زندگی امانت ہے موت کی, جو کسی وقت بھی آ سکتی ہے. اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں موت کو یاد رکھ کر اپنی اس زندگی کو موت کی امانت سمجھتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو بنیادی خد و خال بیان ہوئے بندہ مومن کے, اس میں نماز کی اہمیت ہے, خاص طور پر تزکیہ نفس کی اہمیت ہے, جنسی بے راوی سے اپنے آپ کو بچانے کی اہمیت ہے, اسی طرح اپنے وعدوں اور امانتوں کی پاسداری ہے, نماز کی حفاظت ہے. حفاظت صلات یہ ہے کہ اس کو باجماعت ادا کیا جائے, صحیح اصول کے ساتھ, صحیح روح کے ساتھ. ان تمام چیزوں کے حوالے سے اللہ پاک ہمیں علم حاصل کرنے اور اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.